بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. یقیناً مدد کی اللہ نے تمہاری بہت سے مواقع پر، بدر میں، احزاب میں اور دیگر جنگوں میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص طور پر حنین کے دن. حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے. یہاں دو مشہور قبائل حوازن اور ثقیف رہتے تھے. یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کرنے کے لیے حنین تشریف لے گئے. یہ واقعہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد پیش آیا. فتح مکہ کس مہینے میں ہوا تھا؟ رمضان میں، اور یہ شوال میں. دونوں قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف جگہوں پر تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا. ادھر مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم چونکہ مکہ فتح کر چکے ہیں 10,000 کے لشکر سے، اور اب مزید مکہ سے 2,000 اور مل گئے، ہم 12,000 ہو گئے، لہذا آج تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں اور ہم مغلوب نہیں ہوں گے، ہم جیتیں گے. گویا انہیں اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت تعداد پر فخر ہو گیا، اعتماد ہو گیا. اللہ کو یہ عجب، اس کیفیت کو عربی میں عجب کہتے ہیں، تعجب سے عجب، اور یہ بات، یہ بول پسند نہ آیا. نتیجہ کیا ہوا کہ حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کے لشکر پر یک بارگی تیر اندازی کی اور غیر متوقع اچانک تیروں کی بوچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. میدان میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے، کہاں 12,000 اور کہاں صرف 100. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. کبھی یہ رجزیہ کلمہ پڑھتے، انن نبی لا کذب، ان ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اپنے دادا کی طرف نسبت کر رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو، جو بہت بلند آواز رکھتے تھے، حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں. چنانچہ ان کی آواز سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آئے، اور پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھر اس طرح حاصل ہوئی کہ ایک تو ان پر سکینت نازل ہوئی جس سے دشمن کا خوف دور ہو گیا، دوسرے فرشتوں کا نزول ہوا، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنا لیا، جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا. بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا. جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار مسلمان ہو گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مختصراً اس واقعے کا ذکر کیا، اور یہ جنگ تبوک سے کچھ ہی عرصہ پہلے پیش آیا تھا، تو اسی مناسبت سے اس کا ذکر یہاں پر آ گیا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، اللہ اس سے پہلے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے. مواطن، موطن، وطن، اسی روٹ سے ہے، جگہ، موقع. ابھی غزوہ حنین کے روز تم اس کی مدد کو دیکھ چکے ہو. اذ اعجبتکم، جب بہت پسند آئی تھی تم کو، کثرتکم، تمہاری کثرت، تمہیں اپنی کثرت بہت اچھی لگی تھی. فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن وہ تم کو کچھ بھی کام نہ آئی. 12,000 ہونا تمہیں بہت اچھا لگا، لیکن اتنی بڑی تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے. وضاقت علیکم الارض, اور تنگ ہو گئی تم پر زمین, بما رحبت, باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی. رحبہ ریحے بے, جگہ کا فراخ ہونا یہ وسعت مکانی کے لیے آتا ہے, اس کی ضد ضاقت ہے. اسی سے لفظ مرحبا ہے. جب کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرحبا. مراد اس سے کیا ہے؟ آئیے, بہت کھلی جگہ ہے آپ کے لیے, بہت سی جگہ ہے یہاں پر. کھلی جگہ کے لیے وسعہ کا لفظ بھی آتا ہے, یہ جگہ اور حالت دونوں کے لیے آتا ہے. اور فسحہ کا بھی آتا ہے, اس سے مراد کشادہ قدم, یعنی فسحہ وسعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اس کے کہ وہ بہت کھلی تھی. ثم وليتم مدبرین, پھر گئے تم پیٹ پھیر کے. ثم انزل اللہ سکینتہ, پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری. علی رسولہ وعلی المؤمنین, اپنے رسول پر اور مومنوں پر. وانزل جنودا لم تروها, اور ایسے لشکر اتارے یعنی فرشتوں کے, لم تروها, جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں تھا. وعذب الذین کفروا, اور اس نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. وذلک جزاء الکافرین, اور یہی بدلہ ہوتا ہے کافروں کا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر مہربان ہوتا ہے اللہ اس کے بعد جس پہ چاہتا ہے. یعنی وہ لوگ جو قیدی ہو گئے, پھر آپ نے ان کو چھوڑا, تو اس میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس واقعے سے ایک بہت اہم سبق نکلتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا غلبہ کافروں کو ان کے کفر کی سزا کا اگلا نتیجہ ہے, مگر کافروں کا کفر مسلمانوں کے اسلام کی نسبت سے ثابت ہوتا ہے. اگر مسلمانوں کے اندر اسلام نہ رہے تو وہ کس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں کافروں سے, کس بنیاد پر؟ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انعام کس بنیاد پر دے؟ یعنی اللہ کے ذمہ ہے مسلمانوں کی مدد, یقینی بات ہے نا یہ. لیکن اگر مسلمانوں میں اسلام ہی نہ ہو, اسلام کی کوئی خو ہی نہ ہو, تو کس بنیاد پہ مدد آئے؟ آپ اپنے آپ کو مدد کا مستحق تو ثابت کریں. پھر دوسری بات یہ کہ اپنی ذات پر بھروسہ آدمی کے اندر گھمنڈ کا جذبہ ابھارتا ہے. یعنی اللہ کو فراموش کر کے صرف اپنی ذات پر اعتماد, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان بیرونی حقائق کو بھول جاتا ہے اور ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے, اور بے جا خود اعتمادی کی وجہ سے غیر حقیقی قدم اٹھانے لگتا ہے. اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے بعض وقت ایسے کام کرتا ہے جو درست نہیں ہوتے, اور اس کا نتیجہ لازماً شکست ہوتا ہے. اس کے برعکس خدا کی ذات پہ بھروسہ سب سے بڑی طاقت پہ بھروسہ ہے, اور انسان جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی, توازو آتی, اور وہ انتہائی حقیقت پسند بن جاتا ہے, اور حقیقت پسندی کامیابیوں کا راستہ کھولتی. تو بار بار ایک سبق ان دونوں صورتوں میں جو سکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ کسی بھی مشکل مرحلے پر, کسی بھی چیز کے مقابلے پر, خواہ وہ اللہ کے دین کے دشمن ہی کیوں نہ ہو, انسان کبھی بھی اس کے لیے اپنی ذات پہ بھروسہ نہ کرے کہ میں یہ سب کچھ کر لوں گا, یا میں کر سکتا ہوں, یا میری وجہ سے ہو رہا ہے, یا میں نے یہ کیا. کبھی نہیں. پھر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انما المشرکون نجس, بے شک مشرکین ناپاک ہیں. نجس ناپاک. کیوں ناپاک ہیں؟ ان کے عقائد اور اعمال شرک کی وجہ سے ناپاک ہیں، اور بعض کے نزدیک مشرک ظاہر اور باطن دونوں طرح سے ناپاک ہیں، یعنی اندر سے ان کے خیالات ناپاک ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں کہ خدا کے علاوہ دوسروں کو بھی خدا سمجھتے ہیں، اور بیرونی طور پر طہارت، صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو فرمایا کہ مشرکین ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، تو نہ قریب آئیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ یہ وہی حکم ہے جو 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے میدان میں پڑھ کر سنایا۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ یہاں مشرکین کے لیے مسجد حرام جانے کی ممانعت ہے، باقی مساجد میں جانے کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور بعض علماء کے نزدیک مسجد حرام سے مراد صرف مسجد حرام نہیں بلکہ پورا حرم ہے، یعنی حدود حرم میں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اور بعض آثار روایات کی بنیاد پر اس حکم سے ضمنی اور خدام کو مستثنا کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصارہ کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں داخلے سے روک دیا، لیکن یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی غیر مسلم مسجد میں آنا چاہے، مسجد کو دیکھنا چاہے، تو اصلاً اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کی طرف راغب کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مشہور پاپ سنگر کیٹ سٹیونز مسجد اقصی میں جا کر اس کی ساری جو عظمت اور بڑائی کو دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کا خیال پیدا ہوا اور وہ یوسف اسلام بنا۔ اسی طرح ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی پچھلے سال آذربائیجان سے، تو وہ ہسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی میں اپنے ہی ملک میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے دل میں اسلام کا خیال کیسے پیدا ہوا، کیونکہ وہاں تو اللہ رسول کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو کہنے لگی کہ ہمارا ایک دفعہ اسٹڈی ٹور تھا اور اس میں ہمیں مختلف مسلمانوں کی جو عمارتیں تھیں ان کا آرکیٹیکٹ دکھانے کے لیے لے جایا گیا، تو اسی وزٹ کے دوران ایک مسجد میں بھی ہم لوگ گئے۔ کہتے کہ اس مسجد کے پورے ماحول نے مجھے بہت متاثر کیا، پھر میں نے اسلام کے بارے میں معلوم کرنا شروع کیا، جاننا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، اور اس طرح وہ اسلام کے بہت قریب آئی۔ اور پھر وہ بتاتی کہ نماز شروع کی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس طرف منہ کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اور گھر والے اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ تو مسجد میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں دین کی بات ہوتی ہو، وہاں نان مسلمز کو روکا نہیں جا سکتا اور نہ روکنا چاہیے۔ مسجد حرام ایک ایکسپشنل جگہ ہے، کیونکہ وہ ایک مرکز ہے۔ وہاں اگر مشرکین جائیں اور اپنے مشرکانہ کام کرنا شروع کر دیں، تو اس سے ایک خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ باقی مسلمان کہیں ان کے اعمال اور آثار سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اور اسلام سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اگر اس دور میں مشرکین کو مسجد حرام جانے سے روکا نہ جاتا، تو ہو سکتا ہے کسی وقت موقع پا کر پھر وہ اپنے بت لا کر وہاں رکھ دیتے، اور اس طرح شرک کا قلع کما نہ ہو سکتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو مفلسی سے، فقر سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو انقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں کوئی زراعت تو تھی نہیں، ان کا جو گزر بسر تھا وہ تجارت پہ تھا۔ اب جب مشرکین کی آمد بیت اللہ میں بند کر دی گئی، تو مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جب لوگ کم آئیں گے تو تجارت بھی کم ہوگی اور پھر ہم کھائیں گے کہاں سے. تو اس میں انہیں اپنا اقتصادی نقصان نظر آ رہا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیاوی فائدے کی خاطر دین کو نقصان مت دو, مت ڈرو بھوک سے, یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ تمہیں کھلائے, وہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا. اور یہ حقیقت ہوئی کہ اس کے بعد کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے. وہی لوگ جو پہلے شرک کے ساتھ خانہ کعبہ میں آتے تھے, اب وہ مسلمان ہو کر آئے, ایک زیادہ بہتر صورت میں وہاں پر آئے. اور وہ امکان جو عام مسلمانوں کی نظر سے اوجھل تھا اور اللہ کو معلوم تھا اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ مت ڈرو کہ لوگ نہیں آئیں گے تو تجارت کیسے ہوگی, وہ آئیں گے اور مسلمان ہو کر آئیں گے اور پہلے سے بھی زیادہ کثرت سے آئیں گے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ وعدہ آج تک پورا ہو رہا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَيْلَةً, أَيْلَة ہوتی ہے مفلسی, غربت. غربت کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں, مثلا فقر, فقیر جس کو آپ بولتے ہیں نا, فقر کہتے ہیں مفلسی کو, ناداری کو, انتہائی تنگ دستی کو. ریڑھ کی ہڈی کا جو موہرا ہوتا ہے نا, اس کو فقر کہتے ہیں, فقرہ یعنی کمر توڑ غربت. پھر ایک مسکنت ہوتی, مسکینی, جس میں بمشکل گزارا ہوتا ہے. فقیر زیادہ غریب ہوتا ہے لیکن مسکین اس سے کم. اس کے بعد اگلا درجہ عیلہ ہے, یعنی یہ مسکنت سے کم ہے, یعنی بالکل فقیری غریبی نہیں لیکن تنگ دستی کا ڈر ہے کہ بزنس ڈاؤن ہو جائے گا. املاق, مال کے جانے کا خوف, پیچھا پڑ چکے نا, خشیت املاق. پھر قطر, قاف تیرے, محتاجی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا. بأسا, مالی مشکلات. پھر متربہ, آگے آخری پارے میں آئے گا, غربت سے خاک میں رلنا. تو یہ مختلف لفظ ہیں جو قرآن میں غربت کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو ایلا بنیادی طور پر کیا ہے؟ عیال کے خرچ سے بوجھل ہو جانا, اہل و عیال کے خرچ تلے دب جانا. عول کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو بوجھل کر دے اور اس کے بوجھ تلے انسان دب جائے. عیال کون ہوتے ہیں؟ عیال دار, سنا ہوگا لفظ, یعنی عیال وہ افراد جن کے اخراجات زندگی کے لیے انسان ذمہ دار ہونے کی وجہ سے بوجھ تلے دبا ہوا ہو. اور ایلا وہ مفلسی جو عیال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو. ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. قاتل الذین, جنگ کرو ان لوگوں سے, کون لوگ؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور یوم آخرت پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله, اور نہ حرام قرار دیتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. ولا یدینون دین الحق, اور نہیں دین بناتے سچے دین کو. من الذین اوت الکتاب, ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب. یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ اہل کتاب کی. کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں لاتے, اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرتے, اور دین حق کو دین نہیں بناتے. یہ تین خرابیاں کس کی بتائی گئیں؟ اہل کتاب کی. من الذین اوت الکتاب, تو ان خرابیوں والوں کے ساتھ کیا کرو پھر تم؟ قاتلو, جنگ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے؟ یہود و نصارہ, یہ اپنے دور کے مسلمان تھے. اچھا, مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہو, لیکن یہاں تو کہا گیا یہ مانتے ہی نہیں. کیوں ان پہ الزام ہے کہ وہ مانتے نہیں؟ حالانکہ آپ کسی بھی کرسچن سے ملے تو وہ اللہ کو بھی مانتا ہوگا اور آخرت کو بھی مانتا ہوگا, لیکن یہاں کہا جا رہا وہ مانتے ہی نہیں, عملی طور پہ نہیں مانتے, ماننے کا حق ادا نہیں کرتے. آج ہم میں سے بہت سے مسلمان کہتے تو ہیں قیامت آئے گی, حساب ہوگا, لیکن کتنے لوگ سچے معنوں میں اس چیز پر یقین رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حقیقت میں اس کو مانتے ہوں؟ پھر دوسرا کیا ان پہ الزام ہے؟ کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کہ وہ حرام نہیں قرار دیتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھتے؟ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کو دین نہیں بناتے. دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی، لائف سٹائل. سچا دین ان کا لائف سٹائل نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. ہم نے بھی کچھ چیزیں انگریزوں سے لے لیں، کچھ ہندوؤں سے لے لیں، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، مختلف قسم کی رسمیں لے کے ایک نیا کلچر بنا لیا ہے اور اسے پاکستانی کلچر کا نام دے دیا ہے. پاکستان تو اللہ کے نام پر، دین کے نام پہ لیا گیا تھا، یہاں کا تو سارا کلچر دینی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اصل دین سے دور اور دیگر طور طریقوں کے قریب ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بدھزم کی کتنی ہی چیزیں، کتنے ہی تصورات ہیں جو روز مرہ کی ہماری زبان میں کس طرح شامل ہیں. اسی طرح کرسچینٹی میں بھی آپ دیکھیں گے کتنی بے شمار رسمیں ایسی ہیں کہ جن پر ہم بہت فخر کے ساتھ عمل پیرا ہیں، اور دراصل ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں، اور وہ کرسچنز کا بھی کلچر نہیں ہے اصل میں. انہوں نے بھی کس سے لیا؟ کسی اور سے، پیگن کلچر سے لیا. تو یہ الزام جو قرآن نے دیا ان کو، لا یدینون دین الحق، سچے دین کو دین نہیں بناتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس کو تو مانتے نہیں، لیکن مترا کلچر کو مسلط کیے ہوئے ہیں. من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب. اصل میں یہاں ایک طرح سے انڈائریکٹلی تمہید باندھی جا رہی ہے رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کی. رومی کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ کرسچنز تھے. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی اس سے پہلے تو مسلمان ہمیشہ مشرکین سے ہی لڑتے تھے، اب یہ پہلا موقع تھا کہ کس سے جنگ ہونا تھی؟ اہل کتاب سے، روم والوں سے. جنگ موتا کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ میم واؤ اور واؤ کے اوپر چھوٹا سا حمزہ سا پڑا ہوتا ہے، اور تے اور ہی موتا. یہ کل جو میں آپ کو بتا رہی تھی جنگ موتا ہی کی تفصیلات تھی نا، جس میں حضرت زید کو، حضرت جعفر بن ابی طالب کو اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ایک طرح سے ان کی سربراہی میں لشکر بھیجا گیا تھا. کتنا تھا وہ؟ 3000 کا، اور مقابلہ کتنے کے ساتھ تھا؟ 200000 کے ساتھ تھا. یہ جنگ موتا تھی، اور یہ کس کے خلاف تھی؟ رومیوں کے. دراصل کس کے؟ عیسائیوں کے، اور دراصل اہل کتاب کے. تو یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے نا، قاتلو، جنگ کرو، یعنی اجازت ہے تمہیں. ورنہ تو یہ اعتراض آ سکتا تھا نا کہ وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، پھر ان کے خلاف کیوں جنگ کرو؟ فرمایا وہ صرف کہتے ہیں، حقیقت میں مانتے نہیں ہیں، ان کے اعمال درست نہیں ہیں. اگر وہ مانتے ہوتے تو ایک نبی کی مخالفت کرتے؟ حتی یعطوا الجزیہ، تھا یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ٹیکس ہے جو نان مسلمز پے کرتے ہیں ایک اسلامی حکومت کو، اس کے بدل ہے اس چیز کا یا اس امان اور حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں دی جاتی ہے. مسلمان زکات دیتے ہیں، ذمی زکات نہیں دیتے، ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے جسے جزیہ کہا جاتا ہے. ابتدا میں یہ صرف یہود و نصارہ کے بارے میں تھا، لیکن آگے چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی جزیہ لیا اور ان کو بھی ذمی بنایا. ذمی کا مطلب ہے جس کا ذمہ ہو آپ پر، جس کی آپ نے ذمہ داری لے رکھی ہو، یعنی مسلمان حکومت نے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ ذمی کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اور یہ ٹیکس ان کے کمانے والوں پہ تھا، بوڑھوں پہ نہیں تھا، عورتوں پہ نہیں تھا، بچوں پہ نہیں تھا. حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں. ان یدن، اپنے ہاتھ سے. وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہے. اگر یہ اسلام لے آتے تو بڑے بنتے، لیکن یہ اسلام نہیں لائے تو اب ان کے لیے کیا مقدر ہے؟ کہ چھوٹے بن کر رہے. وقالت الیہود، اور یہود نے کہا. کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ تیسرے سپارے کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. یہ ایک پیغمبر تھے جنہیں یہود نے اللہ کا بیٹا کہا. ان کو ازرا، ای زیڈ آر اے کہا جاتا ہے. یہود نے اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں. ان کا زمانہ 450 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے. اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو آزمائشوں کا دور بنی اسرائیل پر آیا، اس میں نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی، بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات، اپنی قومی زبان یعنی عبرانی تک سے ناآشنا کر دیا. آخر کار انہی عزرا نے یا عزیر نے علیہ السلام بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی. اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے اور یہ اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ ہر دور میں انسانوں کی کمزوری رہی ہے کہ جب کوئی انسان بڑا کام کرتا ہے تو لوگ اس کے محبت میں مبتلا ہو کر شخصیت پرستی کرنے لگتے ہیں جو بالآخر شرک پر منتج ہو جاتی ہے. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کے بنیادی اعتقادات میں کس قدر خرابی واقع ہو چکی تھی کہ وہ دین کے خدمتگاروں کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے.